ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. درود بيجي محمد وآل محمد. دار أيضا محترم، ایک مومن کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، مختصر سی زحمت ہے. سورہ مؤمنون جو 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 115ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ کیا تم انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کو بیکار اور بے مقصد خلق کیا گیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ بھی گمان کر لیا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے. اس مختصر سی آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی دو اہم ترین چیزوں کو جو انسانی زندگی کا خاصہ اور لازمہ ہیں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، خود اس آئے مجیدہ کے لب و لہجے کے سلسلے میں قدر کلام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، قرآن کریم جب باطل اور انحرافی افکار و تعلیمات کی عمارتوں اور اس کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتا ہے تو براہ راست ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو معمولاً انسانی ہے کہ آپ جائیں اور فوراً براہ راست کسی کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ کبھی کارگر ثابت ہوتا ہے، کبھی مضر اور ضرر رساں ثابت ہوتا ہے. ممکن ہے کہ جس کے نظریات کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں اپنی دانش میں، وہ اس سے بہت زیادہ شغف رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے علمی دلائل کے بغیر آپ اس کے نظریات کو ٹھیس پہنچائیں، وہ آپ کی حقیقی اور حق بات کا دشمن ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی کے باطل نظریات کی حقیقت کی جانب اس کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں. قرآن مجید بظاہر یہ دوسرا طریقہ اپناتا ہے، اس لیے کہ قرآن یا مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں نازل ہوا ہے، یا صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، ان دونوں صورتوں کا لب و لہجہ در حقیقت الگ الگ ہے. بظاہر یہ سورہ یا یوں کہوں یہ آیت مکی مزاج رکھتی ہے. مکے میں چونکہ زیادہ مشرکوں، کافروں، خدا کے منکروں سے سامنا تھا، لہذا عقلی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست کسی کے باطل افکار و نظریات پر جو آپ کی نگاہ میں یا حق و حقیقت کی نگاہ میں باطل ہیں، آپ اسے حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وابستہ کے تعلق ہے، وہ اتنی جلدی قبول نہیں کرتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عقلی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، لاجیکل بھی ہے، کہ سوال کی شکل میں ریز کیا جائے، سوال اٹھایا جائے، سوال ذہنوں کے اندر جھنجھوڑا جائے، سوئی فکروں کو بیدار کیا جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس بڑے بت سے پوچھ لو، کہا کہ یہ نہ کلام کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کوئی افعال کوئی اعمال ان سے سردت نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم نے فوراً ان کی فکروں کے سوئے ہوئے بتوں کو جو ان کے اندر تھے اس کو جگایا اور ان کو توڑا، کہا کہ جب یہ تم خود تسلیم کر رہے ہو گئے، یہ خود کوئی عمل نہیں کرتے، تو تمہارے لیے کیسے ضرر اور فائدہ کا سبب بن سکتے ہیں. یہی طریقہ قرآن مجید نے مختلف انداز سے اپنایا ہے کہ سوال کی شکل میں اس حقیقی مسئلے کو اٹھایا جائے. افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد خلق کیا ہے. پہلا حصہ یہ ہے، یعنی بے مقصد زندگی کے مالک ہو. دوسرا حصہ کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. گویا دو بنیادی چیزوں کو خداوند عالم اس آئے مجیدہ میں سمو کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک مقصد زندگی اور ایک زندگی کا عقلی اور منطقی انجام جو عالم آخرت میں سامنے آئے گا. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ افحسبتم حسبا گمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں بھائی میرا خیال ہے وہ آج نہیں آئیں گے. طے نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں آنا، طے تھا کہ انہوں نے آنا ہے، لیٹ ہو گئے، دیر سویر ہو گئی، آپ نے از خود نتیجہ اخذ کر لیا، میرا خیال ہے کہ آج نہیں آئیں گے. خوب یہ آپ کا خیال ہے، خیال کا علمی وزن نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا، میں اب مقولات علمی بحث نہیں کر رہا ہوں، خیالات کا علمی وزن نہیں ہوتا. گمان کا بھی علمی وزن نہیں ہوتا. میرا گمان ہے فلاں صاحب پہ فلاں کردار رکھنے کا گمان ہے، یعنی گمان ہو یا خیال ہو ان کا علمی وزن نہیں ہوتا. وہم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہم در حقیقت توہمات سے عبارت ہے جو خود ایک قسم کی منفی خیالی دنیا سے عبارت ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یعنی گویا خدا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے مقصد کے بارے میں، چونکہ ایک مومن کے ایک سال ثواب کی مجلس ہے اور ایک مومن ایک عزدار اس دنیا سے کہ اس کا ایک مقصد تھا، یہ مجالس آزاد ذریعہ ہوتی ہیں، وسیلہ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس پڑھائے ہوئے سبق فطرت کو ان مجالس اہل بیت کے ذریعے سے ایک دفعہ تجدید مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. جانے والا چلا گیا، اس کے لیے ایصال ثواب ہے، جو مجلس میں آیا ہے اس کے لیے ایصال ہدایت ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اب خدا نے کہا کہ سوال اٹھاؤ، سوال کی شکل میں ایک علمی شبہ کو تمہارے ذہن میں راسو کا بخش، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، خیال کر لیا ہے، از خود ایک نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ انا خلقناکم عبثا، کہ تم بے مقصد خلق کیے گئے ہو، ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں ہوں گے. اور پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا گمان کا اور وہم کا مسئلہ، جس کو قرآن نے افحسبتم حسبا کہہ کے مخاطب کیا. دوسرا مسئلہ انا خلقناکم عبثا، یعنی انسان تصور کر رہا ہے، انسان ایک قسم کے یقینی مرحلے پر ہے کہ خلق کرنے والا کون ہے، اللہ کی ذات، یعنی وہ کریٹر کے اس فعل کو قبول کر رہا ہے. کیا کہ انکم، کہ تم بیکار، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بیکار خلق نہیں کیا، یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات موجود ہے کریٹر ہم ہیں، خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب تم اپنے ہی جیسے بنی نوع انسان کے افعال و اعمال کو دیکھتے ہو، کوئی نام و نمود کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی دنیا کے لیے، کوئی خاص مقصد حیات کو پانے کے لیے تک دو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ تم بھی انہی کی طرح ہو، تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. عزیزان گرامی، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں پلٹ کے نہیں آنا. پہلی چیز یہ ہو گئی کہ تم دنیا میں تو آئے ہو، اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں لوٹ کے نہیں آنا. یہ لوٹ کر آنا کن لوگوں کی صفت ہے عزیزان گرامی؟ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کہہ رہا ہوں، مطالعہ یعنی انگلش یا اردو جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس میں قرآن کے مطالب کو پڑھنا، تفسیر کو پڑھنا یا ترجمہ کو پڑھنا، قرآن کو اسٹڈی کیا جائے، تو قرآن میں بار بار یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہی لوگ عالم آخرت کی واپسی کا یقین رکھتے ہیں جنہیں اس دنیا کے بامقصد ہونے کا یقین ہوتا ہے. جن کو یقین نہیں ہے ان کو واپسی کا بھی کوئی خام و خیال ان کے در حقیقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا. درود بھیجی محمد وال محمد پر. اور پھر قرآن کریم نے مختلف انداز سے انسان کے مقصد خلقت کو واضح کیا ہے. وما خلقت الجن سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یا سورہ ملک میں دوسری آیت میں ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن احسن عملا. اب یہاں پہ خدا خود مقصد خلقت بتا رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات, موت اور حیات کو اس نے خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم, بلا میں مبتلا کرے, آزمائش میں ڈالے, امتحان میں ڈالے. کس لیے؟ ایکم احسن عملا, تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور اگر اسی آیت کے ساتھ ایک اور آیت کو پیش کروں کہ جس میں گمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ افحسبتم, کہ تم نے گمان کر لیا ہے. قرآن کی ایک اور مشہور و معروف آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن نے واضح طور پہ کہا کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے, گمان کر لیا ہے, از خود یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے روز قیامت کہ ہم ایمان لائے تھے, شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ جو دادا دادی نے ہمیں سکھا دیا تھا بچپن سے لے کر ابھی تک یاد ہے. کیا یہ کہنا کہ ہم ان یقول آمنا, ہم زبانی ایمان لائے تھے, وہم لا یفتنون, اور ان کو آزمائش میں امتحان میں ڈالا نہیں جائے گا. خدا کہتا ہے یہ خیال باطل, دنیا میں آئے ہو تو پھر تمہارا امتحان ہے, آزمائش ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک سے, جان مال ثمرات کی کمی سے. پھر کہا بشر الصابرین, بشارت دو, گڈ نیوز ہے کن لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کا دامن تھام کر اس دنیا میں آگے چلنے والے ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, یعنی جو مقصد خلقت کو پانا چاہتا ہے وہ ہمیشہ انا للہ وانا الیہ راجعون کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. انا للہ یعنی آپ کا پرپس کیا ہے, آپ کا مقصد حیات کیا ہے, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہماری واپسی بھی اللہ کی جانب ہے, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ایک مقصد ہوگا. اللہ کوئی کام بیکار عبث نہیں کرتا, اس کی کوئی مخلوق بیکار نہیں ہوتی. اِنَّا لِلَّهِ, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی مبدأ اور معاد, یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف لائف اور اینڈنگ پوائنٹ آف لائف, ان دونوں کے ذریعے سے اگر یہ دونوں نظریے انسان کے پاس آ جائیں تو انسان در حقیقت اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے مولا کائنات نے اس کو بہت ہی ایک عجیب انداز سے ارشاد فرمایا درود بھیجی محمد وال محمد پر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کی ابتدا منی کا ایک گندا قطرہ اور جس کی انتہا, توجہ رکھیے گا, جس کی انتہا تعفن میں تبدیل ہو جانا, بدن کا سڑ جانا, تو اے بنی آدم تجھے فقر و مباحات و تکبر سے کیا کام. یعنی تجھے جو اللہ نے اس راز سے اس تخلیق کے ذریعے سے بھیجا ہے, تو تکبر میں آ کر اپنا مقصد خلقت بھول جاتا ہے. تیری ابتدا گندا پانی, تیری انتہا تیرے جسم کا سڑ جانا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, مولا کائنات ایک نئے زاویے سے مقصد خلقت کو بتانا چاہتے ہیں. یعنی تکبر نہ کرو اپنی انتہا اور اپنی ابتدا کو دیکھ کر. کیوں؟ تکبر وہ کرتا ہے جو کسی کے سامنے قد علم کرتا ہے. مولا کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں تم جو تکبر کر رہے ہو اپنے رب کے سامنے اپنے قد کو بلند کر رہے ہو, اے خدا میں تیری ربوبیت کا انکار کرنے والا ہوں, جبھی تو تکبر میں مبتلا ہے انسان. تو عزیزان گرامی یہ مقصدیت جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے زندگی کے ہر مسئلے میں ہمارے لیے راہ گشا ہے. اگر یہ مقصدیت نہ ہو تو کائنات کا سب سے بڑا موضوع ٹاپک کہ جس کے بارے میں قرآن اور اہل بیت نے گفتگو کی اس کے لیے اپنی جان تک نثار کی وہ بھی عبث و بیکار ہو جائے گا. کائنات کا سب سے عظیم ٹاپک کیا ہے جس میں گفتگو ہوتی ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ وہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ وجہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفو, اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صرف اس وجہ سے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور پہچان حاصل کریں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جب خدا کے بندے خدا کی معرفت و پہچان حاصل کریں گے, امام حسین فرماتے ہیں فَعَبَدُوهُ, اس کی عبادت کریں گے. وَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوَ عَنِ عِبَادَتِ عَنِ عِبَادَتِ عَمَّنْ سِوَا, اور جب اللہ کو پہچان کر اس کے سامنے اپنی جبی کو جھکائیں گے, سر تسلیم خم کریں گے, تو وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. واضح طور پر امام حسین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے, تمہیں تمہارے جیسے انسانوں کے چنگل اور زندان سے رہائی دینے والی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یعنی اگر یہ مقصدیت نہ ہو تو پھر کائنات کا سب سے عظیم علم علم توحید بھی بے معنی ہو جاتا ہے. آپ علم توحید حاصل کریں اور مقصدیت یعنی خدا نہ ہو, نام و نمود ہو, شہرت ہو, واہ واہ کرانا ہو, وہ علم بھی علم توحید بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا اگر مقصدیت نہ ہو. خدا کہہ رہا ہے اپنے مقصد حیات و خلقت کو سامنے رکھو, اور مقصد خلقت کو وہی سامنے رکھے گا کہ جس کو پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے, کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین سوالوں کے جواب اگر تمہارے پاس آ جائیں, سوال بہت آسان ہے, جواب بہت ہی آسان ہے, توجہ رکھیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ علم لدنی کے مالک مکتب وحی کا تربیت یافتہ امام کہہ رہا ہے, توجہ رکھیے گا. تین سوالوں کے جواب اگر تمہارے پاس آ جائیں تو زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی. من عین الا عین وفی عین. تین سوال کون سے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو, کہاں کے مسافر ہو, مقصد زندگی کیا ہے اور کہاں کھڑے ہو. سوال کتنا آسان ہے. اب امام بہت ہی مقصدیت کو واضح کر دے. من این, کہاں سے آئے ہو. انا للہ, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. الا این, کہاں جا رہے ہو, منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو. الیہ راجعون, امام کہہ رہے ہیں الیہ راجعون کی تفسیر کیا ہے؟ الا این, کہاں جا رہے ہو. اس آنے اور جانے میں جہاں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر من این الا این فی این, کہاں سے آئے, کہاں جا رہے ہو اور کہاں کھڑے ہو, اگر یہ سمجھ میں آ جائے راز زندگی تمہارے پاس آ جائے گا, راز زندگی تمہارے پاس آ جائے گا. لیکن یہ من این الا این فی این, کہاں سے آئے, کہاں کے مسافر ہو اور کہاں کھڑے ہو, کیا تمہاری ذمہ داریاں ہیں, اس کو سمجھنا قدر مشکل ہے. کس کے لیے عزیزان گرامی؟ اس کے لیے مشکل ہے کہ جو زندگی کو مشکل سمجھتا ہے. توجہ رکھے گا, جو زندگی کی ابتدا اور انتہا کو اللہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. وہ ڈارون کے تھیوری کے تحت ہو, وہ بگ بینگ ہو, بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا گیسز کا, یا ڈارون کے تھرو انسان بندر کی اولاد ہے مثلا, تو پھر وہ انسان جہاں سے آیا تھا ویسے ہی اس ایولیشن میں یا پسری میں یا ارتقاء میں ختم ہو جائے گا. اب اس سلسلے میں بہت ساری تھیوری بھی ڈارون کے نظریے کے مطابق پیش کی گئی, بہرحال وہ موضوع نہیں ہے میرا کہ قرآن نے ڈارون کی نظریے کو اور اس کی تھیوری کو کس طرح رد کیا اور اہل بیت نے کس طرح رد کیا ہے, بہرحال یہ موقع نہیں ہے. کہنا چاہتا ہوں مقصدیت جو ہے وہ واضح رہے. انسان مومن وہ ہوتا ہے جو ہر فعل اور کام میں مقصدیت کو واضح رکھتا ہے. اس کا کوئی کام مقصدیت سے خالی نہیں ہوتا عزیزان گرامی. اور جب بھی جہاں بھی انسان اس مقصدیت کو پالے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, توجہ رکھیے گا, یہ معصوم کے جملے ہیں. اور جہاں جب جتنا انسان اس مقصدیت کو کھو دے وہ حیوانات سے پست ہو جاتا ہے. مولا نے کیا کہا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی عقل اس کی شہوت و خواہشات پر غلبہ پا لے، کنٹرول کر لے، یہ ملائکہ اور فرشتوں سے افضل، اور جس کی خواہشات، جس کی شہوت اس کی عقل پر حاکم ہو جائے وہ جانوروں سے زیادہ پسند، یعنی جب جہاں جتنا انسان اس مقصدیت کو پالے، مقصد کو پالے گا تو پھر وہ عقل کے ذریعے سے خواہشات کو کنٹرول کرے گا، لیکن اگر مقصدیت نہ ہو، ٹھیک ہے آئے ہیں کھائیں گے چلے جائیں گے، دو چار سال کی زندگی ہے، بقول بہادر شاہ ظفر کے عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے، چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. عزیزان یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا اور رسول اور اہل بیت سے غافل ہو گئے، مقصد زندگی کو بلا بیٹھے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں اب مصادیق کی جانب آ رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. جو انسان اس مقصد کو جہاں جتنا پالے گا وہ اتنا ہی زیادہ انسان تر ہوتا چلا جائے گا. تھوڑا سا اور واضح کر دوں، انسان تر ہونا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک کہتے ہیں بہتر اور بہترین، یعنی ایک درجہ اوپر. انسان تر یعنی جتنا انسان تھا اس سے ایک منزل اوپر، ایک اسٹیپ آگے، ایک مرحلہ اور دو قدم آگے. عزیزان کرام، وہ اتنا ہی زیادہ انسان ہوتا چلا جائے گا. یہ مقصدیت، عزاداری ہے اس میں مقصدیت ہے، ولایت اہل بیت ہے اس میں مقصدیت ہے، مجلس اعضا ہے مقصدیت ہے، محفل میلاد ہے مقصدیت ہے، نماز اگر ہے مقصدیت ہے، روزہ ہے مقصدیت ہے، حجاب ہے مقصدیت ہے، داڑھی ہے مقصدیت ہے، گانے سے کانوں کو بچانا ہے مقصدیت ہے، زبان کو جھوٹ و غیبت سے پیچھا چھوڑانا ہے، یہ بھی اس میں بھی مقصدی موجود ہے. کوئی ایسا فعل خواب و واجب ہو، حرام ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، اس میں ایک مقصدیت پائی جاتی ہے. اگر وہ مقصدیت فوت ہو جائے وہ واجب واجب نہ رہے گا، واجب کی روح قتل ہو جائے گی، مستحب کی روح قتل ہو جائے گی. عزیزان گرامی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ واجب، یہ سب کیا واجبات ہیں؟ یہ داڑھی، یہ حجاب، یہ اخلاق، یہ اخلاقیت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مقصدیت کو ہمارے سامنے مشخص کرنے والی ہیں. لیکن دیکھنے میں آتا ہے انسان جب دنیا پرست ہو جائے تو اس کے معیارات، اس کی اسٹینڈرڈس، اس کی ویلیوز، اس کی اقدار تبدیل ہو جاتی ہیں. عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ عزاداری کا وہی مقصد ہے عزیزان گرامی جو شہادت امام عالی مقام کا مقصد ہے. ہو نہیں سکتا کہ عزاداری کا مقصد کچھ اور ہو اور امام حسین کا مقصد کچھ اور ہو. امام حسین نے ہماری نجات کے لیے قربانی نہیں دی. یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہ کرسچنز کا نظریہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری نجات کے لیے قربانی دی، سختی قبول کیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی ہماری نجات کے لیے. نہیں حضرت، نجات کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام معصوم کہہ رہا ہے. اگر زیارت اربعین امام حسین، جو چہلم کے روز امام کی زیارت ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ حَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. اے مولا حسین، آپ نے قربانی کیوں دی؟ تاکہ آپ بندوں کی، بندگان خدا کی ہدایت کریں، تاکہ ان کو جہالت اور سرگردانی سے نجات عطا کریں. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج مقصد کیا ہو گیا؟ لوگ جتنے آئیں گے عزاداری قبول ہو جائے گی. لوگ کہہ جاتے ہیں شاہ جی ہماری مجلس میں بس لوگ آ جائیں، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی ذاکر کون ہے، عالم کون ہے، آیا مستند روایات پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، جھوٹا سچ میں تمیز کرتا ہے نہیں کرتا، فقہ مجتہدین کا خیال کرتا ہے نہیں کرتا. لوگ زیادہ آ جائیں گے عزاداری قبول ہو جائے گی. عزیزان کہہ رہے ہیں مقصدیت فوت ہو گئی. کیا ہوا؟ امام حسین نے کربلا میں 72 جمع کیے تھے، امام حسین چاہتے اور لاکھوں کا قافلہ جمع کر لیتے، امام حسین نے مقصدیت، مقصدیت وہ ہے کم بھی ہو اہل حق ہو کے تو خدا تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا. مقصدیت فوت ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی آپ کے سامنے اس ملک میں، اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگوں کی تعداد معیار بن گئی، اسٹینڈرڈ بن گئی عزاداری کے قبول ہونے کے لیے. امام حسین کی عزاداری کا مقصد تبدیل ہو گیا، توجہ رکھیے گا کیا ہوا؟ مقصدیت فوت ہو گئی، عزاداری ہو رہی ہے نام کی لیکن مقصدیت فوت ہو گئی، اس کی کوئی افادیت نہیں رہی. نماز مقصدیت فوت ہو جائے تو پھر نماز نماز نہیں رہتی. یہ نماز با جماعت کہ ایک مسجد میں جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کا دوسرا سلام کون سا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں السلام علیہ مجھ پہ سلام، آپ کہتے ہیں السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلام ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اے فرشتوں تم پر بھی سلام ہو. یعنی تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی مقصدیت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر نماز ادا کرو. لیکن ہوتا کیا ہے، نماز ہوئی، مولانا نے اپنے گھر کی راہ لی، نمازیوں نے اپنے گھر کی راہ، پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی جگہ دیکھا ہے میں نے کہ لوگ مسافہ کرتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں. ایک اچھی رسم ہے، اس کو مختصر اور مفید پیمانے پہ ہونا چاہیے، لوگ آشنا ہوں. مقصدیت فوت ہو جائے کیونکہ اللہ نے آپ کے گھر سے آپ کو بلا کر مسجد میں جمع کیا، مقصدیت کیا تھی؟ صرف ثواب دلانا تھا کہ زمین و آسمان کے فرشتے آپ کے رکعت کی تعداد کو نہیں لکھیں گے؟ نہیں، مقصدیت یہ تھی کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاؤ، سوسائٹی سے مربوط ہو جاؤ. لیکن ہوتا کیا ہے، نماز جماعت میں آتے ہیں اور جلدی سے اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں، سوسائٹی سے لوگوں کے دکھ و درد سے آشنا نہیں ہوتے، مقصدیت نہیں رہی. مقصد یہ، روزے کا ایک مقصد تھا، روزے کا مقصد کیا تھا کہ بھوک و پیاس محسوس ہو تو عالم آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنا. اور جو تمہارے معاشرے میں غریب سوسائٹی ہیں، غریب و نادارہ افراد ہیں، ان کی بھوک و پیاس کو محسوس کرو. درد ہو تمہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اتنے بھوکے پیاسے افراد رہتے ہیں. قربانی کا ایک مقصد تھا، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک جانور لایا جائے اس کو ذبح کر دیا جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ قربانی کے لیے جو تم قربانی کرتے ہو، گوشت اور اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پاکیزگی، تمہارے دلوں کا خلوص نیت در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا. لیکن آج کیا ہوا، نام و نمو، دکھاوا، ریا، شعب. جی جی، 20,000 کی گائے، مثلا 20,000 کا بکرا ہوگا تو 35,000 بتائیں گے، 60,000 کی گائے ہوگی تو 1.5 لاکھ بتائیں گے. یہ شو آف کرنا، مقصدیت فوت ہو گئی. جب مقصدیت فوت ہو گئی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. وہی والی بات اقبال کے کہ سب چیزیں موجود ہیں. مقصد مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مقصدیت کو واضح کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. محفل میلاد، محفل میلاد بھی اگر مقصدیت نہ ہو، مقصدی کیا ہے، ولایت اہل بیت آپ کے سانے میں راستے کو پوکھتا ہوں. مجلس کا مقصد کیا ہے، شہادت امام عالی مقام، کہ مقاصد آپ کے سامنے واضح ہونے چاہیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کس لیے قربانی دی، کن وجوہات کی بنا پر امام نے قیام کیا. اگر یہ مقصدیت میلاد سے نکال لیا جائے، چار شعرا آئیں اور غلو عامد اور علی کو خدا اور اس کو اس کو بیان کر کے چلے جائیں، توجہ رکھیے گا. میں نے کسی موقع پہ ایک میلاد میں کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، نصیری کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، نصیری علی کو خدا کہتا تھا، اب ہم کیا ہے اپنے عقائد جو ہیں وہ نصیری کے کندھے پہ بندو رکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. نصیری ایسا کہتا ہے جو آپ کو نصیری سے اتنی کی محبت ہو گئی. تو میں نے سوال کیا تھا، مجھے یہ بتائیے کیا نصیری میں عقل زیادہ تھی یا عباس علمدار میں عقل زیادہ تھی؟ نصیری میں عقل زیادہ تھی یا جناب زینب کبریٰ میں عقل زیادہ تھی؟ اگر آپ کے نصیری میں عقل زیادہ تھی تو آپ نے حضرت عباس کو بھی رد کیا، نعوذ باللہ، آپ نے حضرت زینب کی عصمت پر بھی حرف لے آیا سیدہ نگرہ میں. اور اگر آپ کے نہیں، ان دونوں میں عقل زیادہ تھی، جب ان دونوں میں عقل زیادہ ہے تو پھر عزیزہ نگرامی نصیری نصیری کر کے کیوں اپنے عقائد اور قوم کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، مقصدیت فوت ہو جائے تو پھر محفل میلاد بھی کیا ہوتا ہے، غلو عامد اشعار کا مجموعہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں 18 ذی الحج کو یوم غدیر خم جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں مولا کے وہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں رسول اللہ نے اپنی زبان رسالت سے، کہ کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا شخص بھی علی کے ان فضائل کو پڑھے وہ کبھی علی کو خدا نہ کہے، ہمیشہ خدا کو علی اعلیٰ یعنی رب اعلیٰ کا عظیم اور خدمت گزار اور عبادت گزار بندہ سمجھے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا مسجد جب عزیزان گرامی فوت ہو جائے تو پھر انسان کا نیک سے نیک عمل، بہتر سے بہتر عمل ختم اور برباد ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی مقصدیت کو واضح رکھتا ہے۔ بس ایک مثال دیکھو، مصائب کی طرف آ جاؤں، یہ مقصدیت کیسے حاصل کریں؟ مولانا آپ نے آدھا گھنٹہ گفتگو کی مقصدیت مقصدیت، اس مقصدیت کو کیسے حاصل کریں، کیسے اپنے مقصد کو پائیں؟ عزیزان گرامی، آپ یہاں سے جانے کے بعد شب عید تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل ریسٹورنٹ آپ چلے گئے کھانا کھانے کے لیے، سب سے پہلے وہ گلاس لے کر آیا، پانی لے کے آیا، کوارٹر پلیٹس لے کے آیا، اس میں چمچے اور کانٹے رکھے تھے، جی اس کے بعد نیپکنس لے کے آیا، ہر ایک جو کراکری آ رہی ہے، جو برتن و ظروف آ رہے ہیں، اس پر ایک آر بنا ہے، توجہ رکھے گا، اس پہ ایک لوگو بنا ہے، یعنی یہ ہمارے ہوٹل کی ملکیت ہے، ہمارے ریسٹورنٹ کی ملکیت ہے، جو بھی ہے، توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، یعنی چھوٹی پلیٹ آئے گی، کوارٹر پلیٹ آئے گی، بڑی پلیٹ آئے گی، چھوٹی پلیٹ آئے گی، پانی کا گلاس آئے گا، جو بھی کراکری آ رہی ہے، جو بھی ظرف اور برتن آ رہے ہیں، اس پہ ایک آرم ایک لوگو بنا ہے، جو اس بات کا سبب ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے یہ تمام کراکری ہمارے ہوٹل کی ملکیت ہے، اس پہ ہماری اسٹیمپ لگی ہے، تب وہ جو رکھے گا۔ ایسے نگران ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر کام پر مقصدیت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ استاد محترم آیت اللہ محسن قاری فرماتے ہیں کہ مقصدیت کی مہر کہاں سے لائیں؟ کہا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آئے مجیدہ کیا کہہ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم فرماتے ہیں ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تلاوت سے کرو، یعنی مومن کے ہر کام پر اللہ کی جانب سے مقصدیت کی مہر لگائی جاتی ہے، وہ مہر یہ ہے کہ اللہ میں ہر کام کو تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ کہہ کر اپنے ہر کام میں ایک مقصدیت، ایک خدائی رنگ، ایک خدائی جہد پیدا کرتا ہے جو اس کو عالم آخرت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہے مقصدیت۔ اگر ہر کام سے پہلے توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، یعنی آپ نے مقصدیت کو پا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، یہ ہے مقصدیت۔ اور جتنا جتنا انسان اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ مقصد زندگی کو پاتا چلا جائے گا۔ دامنے وقت میں آپ گنجائش نہیں ہے کہ میں اہل بیت کی سیرت سے شاہد مثالیں عرض کروں آپ کے سامنے عزیزان گرامی، لیکن اہل بیت کی زندگی کا اسٹڈی کرنا ہم پر یہ بات عیاں کر دے گا، واضح کر دے گا کہ اہل بیت نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارا۔ ایک واقعہ ذہن میں آگے عرض کر کے مصائب کی طرف آ جاؤں۔ امام علی اپنی مونچھوں کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے، آپ ذکر فرما رہے تھے، لب ہل رہے تھے، تو حجام نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے تاکہ میں آپ کی مونچھوں کی اصلاح کر سکوں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، میں اگر خاموش رہ جاؤں گا میں ذکر رب کے قافلے سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، وہ لب کہ جو ذکر رب کے لیے نہ ہوں، ان لبوں کا علی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں کرانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی مولا کائنات۔ اور یہی وجہ اہل بیت کی سیرت میں آپ کو جا بجا مقامات پر کثرت کے ساتھ، جا بجا مقامات یعنی بار بار آپ کو ایسے مصادیق، ایسے عنوانات، ایسے واقعات، ایسے حادثات ملیں گے کہ جس میں انہوں نے مقصد کو واضح کیا ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر تاکہ وہ مقصد یہ واضح ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کیسے مقصدیت حاصل کرو؟ اب خدا نے اسی آئے مجیدے میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، آپ کے سماعت کی دوبارہ نظر کر رہا ہوں۔ افحسبتم ان خلقناکم عبثا، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار خلق کیا ہے، وہ انکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ تو مقصدیت کے لیے کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کیا ہے؟ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ زندگی کے مقصد کو پانا چاہتے ہو، زندگی کے ہر مرحلے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، شادی میں جانا ہے، بال بنانے ہیں، غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، نماز جمعہ میں جانا ہے، کوئی بھی کام ہو زندگی کا، عزاداری ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، محفل ہو، میلاد ہو، عزا ہو، غم ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جنازہ ہو، خوشی ہو، کوئی بھی ہو، دیکھنا چاہتے ہو مقصد تمہارا کیا ہے؟ اب امام فرما رہے ہیں ایک فارمولہ امام نے دیا، معصوم فرماتے ہیں اذا امامت بامرن اذا حممت بامرن، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو، اپنے ذہن میں پلاننگ کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے فعل انجام دینا ہے، اذا حممت بامرن، کوئی بھی کام ہو زندگی کا جس کو تم انجام دینا چاہتے ہو، فتدبر، تو اس کے اختتام کو دیکھنا، اس کے اینڈ آف دا ورک کو دیکھنا، اس کو دیکھنا کہ آیا یہ خدا کی رضا کے مطابق ہے، اس کا نتیجہ صحیح ہوگا، اگر خدا کی رضا کے مطابق ہے تو انجام دینا، مقصدیت کو پالو گے، لیکن عمل انجام دیا اور اس میں خدا کی رضا کو تلاش نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مقصدیت سے دور ہو جاؤ گے۔ اذا حممت بامر فتدبر، فکر کرو، غور و فکر کے انالائز کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، خود خوش ہوگا یا نہیں، امام زمانہ خوش ہوں گے یا نہیں، اہل بیت خوش ہوں گے یا نہیں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے جس چیز کو عبادت قرار دیا ہو، ماں باپ کی رضا کا حصول ضروری ہے، لیکن اگر ماں باپ کو ایسے طریقے سے خوش کیا جائے خدا ناراض ہوتا ہو، ہو نہیں سکتا، ایک ہی کام میں خدا کی خوشنودی اور والدین کی خوشنودی، توجہ رکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ والدین ناراض ہوں خدا خوش ہو، خدا نے جو فارمولا رکھا ہے، جو ہمارا سسٹم آف لائف بنایا ایسا ہے کہ خدا بھی خوش ہوگا ایک ہی کام سے، اہل بیت بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، والدین بھی خوش ہوں گے، لیکن اگر والدین خوش ہیں اور خدا ناراض ہے، والدین خوش ہیں، زوجہ خوش ہے، بچے خوش ہیں، اہل بیت ناراض ہیں، تو خدا بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور اگر جائز اور صحیح طریقے سے آپ اپنے بچوں کو خوش کرنے کا سامان نہ کریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور چاہیں کہ خدا خوش ہو جائے، ان کے رائٹس، ان کے حقوق کو پورا نہ کریں، تب وہ جو رکھے گا زندہ گرامی کیا ہوگا، خدا بھی خوش نہیں ہوگا، کیوں، کیونکہ تم اپنے بیوی بچوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ ایزان گرامی، یہ ہے مقصدیت کہ جس کو خداوند عالم ہمارے سامنے بار بار پیش کر رہا ہے، یہ وہ مقصدیت ہے جس کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر کام میں اس مقصدیت کو، یعنی خدا کو اور روز آخرت کی جانب اپنے سفر کو مد نظر رکھیں۔ وہ انسان انسان کہلانے کے مستحق ہے کہ جو اس مقصدیت کو مد نظر رکھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک مومن کی زندگی بھی اسی مقصدیت سے عبارت ہے، اور اسی تگ و دو میں وہ اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کی اجل آ جاتی ہے، اس کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، اور وہ اس دار فانی کو فدا کر دیتا ہے۔ آج ایک ایسے ہی مومن کی مجلس میں، جو خدمت گزار بھی تھا، عزادار بھی تھا، مومن وہی ہوتا ہے، یقیناً اہل خانہ کے لیے یہ سخت منزل ہے، لیکن چہلوں میں آج اس مرحوم کا، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے سخت ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس مقصدیت کے ساتھ جائے، خدا بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہوں، اور والدین بھی راضی ہوں۔ توجہ دیجیے، خدا کا سسٹم آف لائف سب کو ایک ساتھ خوش کرنے کا ہے، اگر کوئی کہیں ناراض ہو رہا ہے، آپ حق پر ہیں، کہیں ناراض ہو رہا ہے تو چیک کرنا چاہیے، اور اگر آپ کہیں گڑبڑ ہیں، آپ کی تھیوری کہیں گڑبڑ ہے، آپ نے فارمولا سے اپلائی نہیں کیا، اور والدین تو خوش ہو رہے ہیں، بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں، خدا اور اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مقصد حیات کو نہیں سمجھا۔ خدا کا سسٹم آف لائف یہی ہے کہ ایک ہی زندگی میں خدا بھی خوش، اہل بیت بھی خوش، بیوی بچے بھی راضی، ماں باپ بھی اس دنیا سے شاد و فرحاں جائیں۔ بس عزیزان گرامی، اس سے درخواست کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے مسائل پڑھو۔ امام حسین علیہ السلام کی مقصد یہ واضح ہے، روز اول سے امام نے اپنے مقصد کو واضح کیا، ہم خدا سے ملاقات کے لیے، ہم اللہ سے ملاقات اور شہادت کے لیے، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، ہم جاؤ حشم، مال و دولت، دنگا فساد، قتل و غارت کے لیے نہیں نکل رہا. انما خرج تو لطلب الاسلام, مقصدیت امام حسین نے بتا دی, میرے اب میرا مقصد اصلاح ہے, آزاداری کا مقصد بھی اصلاح امت ہونا چاہیے. پس عزیز کرامی, ایک مومن اس دنیا سے گیا ہے, یقیناً اس کے اولاد کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ وہ ہر خوشی اور غم میں ان کو یہ والد یاد آئے گا, کوئی خوشی اور غم ہو, لیکن یہ احساس ہے کہ جاننے والا اپنے وظائف پر عمل کر کے گیا ہے, اپنے ذمہ داریوں پر عمل کر کے گیا ہے, اور جن کا غلام تھا, جن کی غلامی کرتا رہا, انہیں کے بارگاہ میں یہ دیر بعد تشفی اور تسلی کا سبب بنتی ہے. لیکن جس خانوادے کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو عزیز و اقارب موجود تھے, جاننے والے موجود تھے, پریشان نہ ہو, ہم انتظام کریں گے, تم پہ بڑا کڑا وقت ہے, تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے, لیکن ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ساری ساری رات آپ کے ساتھ اس دکھ اور درد کی کڑی اور سخت گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ان کا چہرہ آپ کے سامنے روشن و درخشاں رہتا ہے. لیکن میں کہوں کہ اے برادر, آپ کے والد کا سویم ہے, آپ کے والد کا چہلم ہے, آپ کے ساتھ موجود تھے, لیکن ہائے ایک غریب ایسا ہے جس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے. اللہ, کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ کون ہے کہ جو سید سجاد کو دلاسہ دینے آیا. آخری کچھ مسائل پڑھ کر میں بس اختتام کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کو آئے ہیں, یا سکینہ یا زینب یا رقیہ علیکن من السلام, حسین کا آخری سلام قبول کرو. راوی کہتا ہے مولا نے ایسے اجازت طلب کی, کوہرام برپا ہو گیا اور امام حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا ہے. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا ہے نا کسی جمع کی موت ہو جائے کس طرح جنازہ اٹھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اسے کھینچا جاتا ہے, کچھ یہی صورتحال میدان کربلا میں ہے. بیویوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, وہ محمد والیہ و مصطفیٰ کی صدائے ہیں, حسین آخری رخصت کو بڑھنا چاہتے ہیں, بیویوں نے ماتم شروع کر دیا. اللہ اکبر, تھوڑی دیر نہ گزری تھی حسین رخصت ہوئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, سکینہ کو رخصت کیا, جاتے جاتے سکینہ کو دلاسا دے گئے, سکینہ آج سے تم آج تک ہمارے سینے پہ سوتی تھی اور علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں, مگر آج سے دستور تبدیل کر دیا ہم نے بیٹا, تم ماں کے ساتھ سونا, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. عزیزانی گرم, حسین چلے گئے, سکینہ فریاد کرتی رہ گئی, لیکن جب زلجنا کی آواز آئی تھی نا در خیمہ پر, جب سکینہ نے پردہ ہٹایا اور سب سے پہلا سوال جو زلجنا سے کیا وہ کیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی سکینہ کو معرفت امام حسین علیہ السلام کی. عزیزانی گرامی, اسی ڈھلکی ہوئی خون آلودہ پیشانی تیر لگے ہوئے زلجنہ ہنہناتا ہوا سر جھکا کر دہلیز خیمہ میں پہنچا, سکینہ نے پردہ ہٹایا, ایک دفعہ سمجھ گئی, بس اتنا سوال کیا, اے میرے بابا کے زلجنہ اتنا بتا دے, کیا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے تو گھونٹ پانی نصیب.